سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے
میں ممنون ہوں گا خدا کے
کرم کا میں ممنون ہوں گا، خدا کے کرم کا کبھی میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبب لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب بلبل ہو جا چھوڑ آیا، مدینے میں جب بلبل ہو جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور مہجور ہوں گا، مدینے میں جب بلبل ہو جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، مدینے میں جب بلبل ہو جا چھوڑ آیا، مدینے میں جب بلبل ہو جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، جم کے بیا سے مفرور ہوں گا، لسان طیبہ سے مسرور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، جنم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، ٹھنڈک کر رہا ہے کیا؟ منتخب مضبوطات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑنے سے وقت خراب ہوتا ہے اور کام نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیسے، وہ تو غیر اختیاری ہے۔ انسان اختیاری کام کو کرے، غیر اختیاری کو چھوڑ دے، یہی کام کرنے کا سہل طریق ہے۔ اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلے میں نصف سلوک ہے، بلکہ اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ کل سلوک ہے۔ حقیقت کی بے خبری کے سبب لوگ مشکلات اور دشواریوں میں پڑ گئے، چنانچہ ایک شعبہ اس کا غیر اختیاری کے درپے ہونا ہے، حالانکہ تصوف سے سہل اور آسان کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق کی مناسبت تو شیخ کے پاس رہنے سے اور افادات کے سننے سے حاصل ہوتی ہے، خصوص کام کرتے رہنا اور اطلاع دیتے رہنے سے، کام کرتے رہنے سے اور اطلاع دیتے رہنے سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق کی مناسبت تو شیخ کے پاس رہنے سے اور افادات کے سننے سے حاصل ہوتی ہے، خصوص کام کرتے رہنے اور اطلاع دیتے رہنے سے۔ یعنی خاص طور پر یہ چیز بہت ضروری ہے، اطلاع حالات اور اتباع تجویزات۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق میں نفع کے لیے مناسبت شرط ہے، جب تک یہ نہ پیدا ہوگی نفع کا ہونا مشکل ہے۔ عدم مناسبت اس طریق میں سم قاتل ہے، اور ایک چیز اس عدم مناسبت سے بڑھ کر مضر طریق ہے، اور وہ معلم کے قلب کو مقدر کرنا ہے، شیخ کے قلب کو مقدر کرنا۔ اس تقدر کے ساتھ اگر ساری عمر بھی سر مارے گا کچھ نہیں ہوگا۔ بس یہ دو چیزیں اس طریق میں نفع کے لیے شرط لازم ہیں، کہ مناسبت ہو اور معلم کے قلب کو مقدر نہ کیا جاوے، اور اس کا اہتمام فکر اور غور سے کام لینے سے ہو سکتا ہے، مگر آج کل بے فکری اور بے پرواہی شیر و شکر بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غلطیوں کا بہت زائد صدور ہوتا ہے، فکر نہ ہونے کی وجہ سے اور لاپرواہی ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی غلطیوں کا صدور ہو جاتا ہے، جان کر بھی انجانے میں بھی، کہ اس سے شیخ کا دل مقدر ہو جاتا ہے۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور فکر کے ساتھ رہنا چاہیے، ہوشیاری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر فکر اور غور سے کام لیا جائے تو غلطیاں اس وقت بھی ہوں گی مگر بہت کم، نیز اس کا اس قدر قلب پر بھی برا اثر نہیں ہوتا، اس خیال کے سبب کہ اس کو فکر اور اہتمام تو ہے۔ یعنی جس کو فکر ہوتی ہے، پرواہ ہوتی ہے، دھیان رہتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے تو شیخ کا دل ایسے مقدر نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ یہ اہتمام کرتا ہے، فکر کرتا ہے، انسان ہے، خطا ہو گئی۔ لیکن جو آدمی بے فکرہ اور لاپرواہ ہوتا ہے تو اس سے جو غلطی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس لیے قلب قلیل صدور سے درگزر کر دیتا ہے، یعنی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ یہ فرق ہے فکر یا عدم فکر کی حالت میں غلطیوں کے صدور کا۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے، بدون اس کے نفع نہیں ہو سکتا۔ پھر مناسبت کے بعد منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اعتقاد اور اتباع شرط ہے۔ مناسبت کے بعد منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اعتقاد اور اتباع شرط ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ بعض مشائخ کے یہاں جا کر محض ان کے پاس رہنے کو کافی سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کے پاس جا کر رہے اور جو نسخہ وہ تجویز کرے یا پرہیز بتلائے اس پر عمل نہ کرے۔ سو یہ تو ایک درجے میں محض تفریح اور مشغلہ ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اکثر مشائخ بھی آج کل مجلس آرائی کو پسند کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو کہ شیخ کے بہت لوگ معتقد ہیں، مگر ان باتوں سے کیا نتیجہ، محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے، بغیر اس کے نفع نہیں ہو سکتا۔ پھر مناسبت کے بعد منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اعتقاد اور اتباع شرط ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ بعض مشائخ کے یہاں جا کر محض ان کے پاس رہنے کو کافی سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کے پاس جا کر تو رہے اور جو نسخہ وہ تجویز کرے یا پرہیز بتلائے اس پر عمل نہ کرے۔ سو یہ تو ایک درجے میں محض تفریح اور مشغلہ ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اکثر مشائخ بھی آج کل مجلس آرائی کو پسند کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو کہ شیخ کے بہت لوگ معتقد ہیں، مگر ان باتوں سے کیا نتیجہ؟ محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو ہر شخص اچھا نہیں بنا سکتا، فرمایا کہ ہر شخص کو ہر شخص اچھا نہیں بنا سکتا، اور اصلاح کا دار و مدار مناسبت پر ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کو مجھ سے مناسبت نہ ہو اور دوسرے سے مناسبت ہو، لہذا ہر شخص کو اپنی اصلاح کے لیے اسی کے پاس جانا چاہیے جس سے مناسبت ہو، لیکن ہو وہ محقق۔ ارشاد فرمایا کہ میں تعظیم کو تو پسند نہیں کرتا، البتہ محبت سے جی خوش ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں تعظیم کو تو پسند نہیں کرتا، البتہ محبت سے جی خوش ہوتا ہے، مگر طریق میں وہ بھی ضروری نہیں، ہاں مناسبت ضروری ہے۔ اور علامت مناسبت کی یہ ہے کہ شیخ کی کسی بات پر کوئی اعتراض بدرجہ انقباض نہ ہو، اور اسے یہ تردد بھی نہ ہو کہ ایسی حالت میں اس سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں، یعنی جو آدمی شش و پنج میں ہو یا تردد میں ہو کہ تعلق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ مناسبت نہیں ہے۔ مناسبت کی یہ ہے، مناسبت کی علامت یہ ہے کہ شیخ کی کسی بات پر کوئی اعتراض بدرجہ انقباض نہ ہو، اور اسے یہ تردد بھی نہ ہو کہ ایسی حالت میں اس سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر شان کا اعتراض پیدا ہو تو کسی اور سے تعلق پیدا کر لے، اس لیے کہ جب شیخ سے کھٹک ہے تو نفع ہرگز نہ ہوگا، ہر وقت کھٹک حجاب رہے گی، اور نفع کے لیے مناسبت اصل شرط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز عمل کو شیخ کے لیے جائز سمجھے، بلکہ باوجود ناجائز سمجھنے کے اعتراض اور تردد بقید مذکور نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز عمل کو شیخ کے لیے جائز سمجھے، بلکہ باوجود ناجائز سمجھنے کے اعتراض و تردد بقید مذکور نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر قرائن سے علم ہو جائے شیخ کو کہ اس شخص کو مجھ سے مناسبت نہیں، تو ضرور چلتا کر دینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر قرائن سے علم ہو جائے شیخ کو کہ اس شخص کو مجھ سے مناسبت نہیں، تو ضرور چلتا کر دینا چاہیے۔ جیسے طبیب کو یا استاد کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب دیکھیں کہ مریض کا عقیدہ علاج پر نہیں جمتا، یا شاگرد استاد کو نظر میں نہیں لاتا، تو اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اگر شیخ واقعی شیخ ہے تب تو یہی کرے گا، اور اگر کمانے کھانے والا ہے تو اس کو نقصان کا خیال ہوگا، سو وہ کاہے کو دوسری جگہ جانے دے گا۔ یا کوئی شیخ حد سے زیادہ شفیق ہو، جیسے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑی وسعت تھی، جتنی خدمت جس کی ہو سکی دریغ نہیں کیا۔ ہمارا اتنا ظرف کہاں، میرے یہاں لوگ آتے ہیں، میں ہمیشہ ان کے فائدے کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کو خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا بندہ نہیں بناتا۔ جب کسی کو نفع نہ ہو یا اس کی سیری نہ ہوئی ہو تو بغیر بیعت کیے واپس کر دیتا ہوں، یا بیعت کے بعد بھی یہ معلوم ہو تو کہہ دیتا ہوں کہ کسی اور جگہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ فرأى الناس کأنہم یکتشرون قال اما انکم لو ابصرتم ذکر ہاذم اللذات لشغلکم عما ارى الموت فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ الى الجنه فاذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا اما ان كنت لابغض من يمشي على ظهري الي فاذ وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تختلف اضلاعه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه فادخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض له 70 تنينا لو ان واحدا منها نفق في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الى الحساب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار رواه الترمذي حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے دیکھا کہ لوگ گویا ہنس رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہو تو وہ تم کو اس سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یعنی ہنسنے سے اور غفلت سے اور وہ یعنی لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز موت ہے بس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی موت کو اکثر یاد رکھو اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں اور جب قبر میں مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو تو کشادہ مکان میں آیا ہے تو کشادہ مکان میں آیا ہے تو میرے نزدیک بہت محبوب تھا ان لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں آج کے دن میں تجھ پر حاکم اور قادر بنائی گئی ہوں اور تو مجبور ہو کر میری طرف آیا ہے پس تو عن قریب میرے اس نیک سلوک کو دیکھے گا جو میں تیرے لیے کروں گی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس مومن بندے کے لیے حد نظر تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور حور و قصور اور جنت کی نہریں اور میلے اور درخت دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور جب فاجر یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے نہ تو تیرا آنا مبارک اور نہ قبر تیرے لیے کشادہ مکان ہے تو میرے نزدیک ان تمام لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے ہیں نہایت مبغوض اور برا تھا اور آج کے دن کہ میں تجھ پر حاکم و قادر بنائی گئی ہوں اور تو مجبور و مقہور ہو کر میری طرف آیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں یہ دکھانے کے لیے کہ قبر کے دبانے سے کافر کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی پھر فرمایا اس کافر پر 70 اجدہے مقرر کیے جاتے ہیں ایسے اجدہے کہ اگر ایک ان میں سے زمین پر پھونکار مارے تو قیامت تک زمین سبزہ نہ اگائے یہ اجدہے اس کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس بندے کو حساب کے لیے لے جایا جائے راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے آگ کا ایک گڑھا ہے تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ لذت کو کاٹنے والی ہے یہ نہایت نصیحت ہے غافلوں کے لیے اور ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا غافل کے دل کو زندہ کرتا ہے چنانچہ عارف باللہ مولانا نور الدین علی متقی ایک تھیلی بنا کر رکھتے تھے جس پر موت لکھا ہوتا تھا جب کوئی ان سے مرید ہوتا اس مرید کی گردن میں یہ تھیلی لٹکا دیتے تاکہ وہ جانتا رہے کہ موت قریب ہے نہ کہ دور ہے تاکہ آرزو دنیا کی کم کرے اور اعمال نیک زیادہ کرے بعض نیک سلاطین کا دستور تھا کہ ایک شخص کو مقرر کرتے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑا رہے اور الموت الموت کہتا رہے تاکہ غفلت نہ پیدا ہو فصلت نہ پیدا ہو آخرت سے. قبر کے اندر مردے کے جسم کی بدبو سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جسم کو کھا جاتے ہیں، پھر کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کیڑا رہ جاتا ہے، پھر وہ بھی بھوک سے مر جاتا ہے. اور انبیاء اور شہداء اور اولیاء کرام کے اجسام اس سے مستثنی ہیں، یعنی ان کے بدن کو نہیں کھا سکتے کیڑے اور نہ زمین، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. ترجمہ: تحقیق کہ اللہ تعالی نے حرام فرمایا زمین پر کہ کھائے وہ پیغمبروں کے بدن کو. اور شہیدوں کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالی کے راستے میں مقتول ہوئے ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. اور علماء کی شان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جس روشنائی سے تصنیف کرتے ہیں وہ شہیدوں کے خون سے افضل ہے، اس سے اولیاء کرام کے اجسام کی حفاظت ثابت ہوتی ہے، اور علماء سے مراد علماء باعمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جو معاشرت اور متفرد سنتیں سنائی گئیں، اس کے بعد جو ہے اس کتاب کا اختتام ہوا ہے. اس کے آخر میں حضرت والا کے مشہور عالم یہ اشعار کا خطابی ہے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، سارے عالم میں ٹکر مار رہے ہیں، تدبیریں لڑا رہے ہیں، اس ملک سے دوستی ہو رہی ہے، اس ملک سے دوستی ہو رہی ہے، اس سے لڑائی ہو رہی ہے، رسا کشی ہو رہی ہے، اور سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور انفرادی طور پر آدمی تدبیریں لگا رہا ہے، طرح طرح کے کام کر کے اپنے آرام اور راحت کی خاطر اور سکون کی خاطر، لیکن افسوس کہ ہم راہ راست پہ نہیں آتے. جو منزل مقصود ہے اس راستے پر ہم نہیں آتے. صراط الذین انعمت علیہم مانتے ہیں لیکن چاہتے نہیں ہیں. آج بھی ہم نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شریف عیسیٰ تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا واعظ تفصیل مواعظ میں پڑھا، تو حضرت نے بہت ہی خوبی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ایک آدمی مالدار بننا چاہتا ہے، غنی بننا چاہتا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھئی تم مالدار بننے کا کچھ فن حاصل کرو اور پھر کسی تجربہ کار کے زیر دست نظر کچھ کام کرو، تجربہ حاصل کرو، پھر اس طرح سے محنت کرو، مشقت کرو، وہ کہے واہ صاحب مجھ سے تو یہ سب نہیں ہو سکتا، بس مجھے مال چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طالب نہیں ہے، مال کا سچا طالب نہیں ہے، بس یہ محض جذبات ہیں اس کے. اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ مجھے اولاد چاہیے، اب اس سے کہا جائے کہ بھائی نکاح کرو، تو وہ کہے کہ نہ نہیں صاحب، جھگڑا کون پالے، کھلانا پلانا پڑے گا، مکان گرہستی وغیرہ اس کا انتظام کرنا پڑے گا، نہ نفقہ دینا پڑے گا، میں تو یہ پٹن نہیں پیٹتا، میں نہیں پالتا یہ سب. تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد کا سچا طالب نہیں. اسی طرح سے ہم زبانی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں دین چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، لیکن سچے طالب ہم بنیں، اللہ تعالی ہمیں سچا طالب بنائے کہ اس کے مطابق ہم محنت بھی کریں اور اپنی زندگیوں کو سنت اور شریعت کے مطابق سچے دل سے سنوارنا شروع کر دیں، کام شروع کر دیں، پھر دیکھو کہ کیسی کایا پلٹتی ہے. سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، منزل بھی ملے گی انشاءاللہ. تو فرمایا مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. یعنی گر سنت نبوی کی گرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. کہ سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج پھر اس رسالے کی ابتدا کرتے ہیں. سو کر اٹھنے کی سنتیں: نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، یہ سنت بھی ہے اور فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے بہترین تدبیر بھی ہے، ورنہ نیند کا خمار رہتا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، کہ موبائل میں الارم لگاتے وقت خاص خیال رکھیں کہ اس میں میوزک نہ ہو، کیونکہ آج کل اکثر موبائل میں سادہ گھنٹی نہیں ہے، سادہ آواز نہیں ہے، بلکہ اس میں طرح طرح کے میوزک والے الارم ہیں، اس سے بہت بچنا چاہیے، یہ اچھا شگون بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیند سے اٹھ کے بیداری کی یعنی دن جو شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا کوئی اچھے کام سے ہو، اللہ کا نام لینے سے ہو اور اللہ اللہ کرنے سے ہو، اللہ کی یاد سے ہو، بجائے اس کے شیطانی کام جو یہ موسیقی ہے، یہ شیطانی روح کی غذا ہے، بری چیز سے ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دیں۔ تو یہ ہے کہ الارم وغیرہ لگائیں تو اس میں سادہ گھنٹی ہو تاکہ گناہ لازم نہ آئے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ مسواک کا اہتمام چھوٹتا جا رہا ہے، مسواک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ہر ہفتے دس دن میں ایک تازہ مسواک لے لیں تو اس کی خوشبو بھی قائم رہتی ہے اور دانتوں کی صفائی بھی خوب رہتی ہے، اور روزانہ اس کو اوپر سے کاٹ لیا جائے، روزانہ نہ صحیح تو ہر دوسرے تیسرے روز کاٹ لیا جائے، اور اس کو چبا کر اگر دانت مضبوط ہیں اور اگر بڈھے ہو گئے تو بھائی اس کو کوئی چیز سے کچل لیا جائے تو اس سے پھر جو ہے دانتوں کی صفائی کر لی جائے، اس سے جو یعنی اجر و ثواب ملتا ہے، جو دین میں ترقی ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی یہ ہے کہ دانت صاف ستھرے رہتے ہیں اور منہ میں بو پیدا نہیں ہوتی اور جراثیم بھی مارتی ہے اچھی مسواک، تو مسواک کا خوب اہتمام کیا جائے، اس کو اپنی ضروریات زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ دراصل ہم نے اس کو اپنی ضرورت سمجھا نہیں، بس ایک دینی اعتبار سے ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں لیکن ضرورت نہیں سمجھتے، یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے، دنیاوی ضرورت بھی ہے، اس لیے مسواک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک متعلق ہیں ماشاءاللہ، ان کا معلوم ہوا کہ وہ ہفتے بھر کی کوئی مسواک جو ہے وہ ان کے یہاں ٹوتھ پیسٹ استعمال ہی نہیں ہوتا، بچہ ان کے یہاں مسواک کرتا ہے ماشاءاللہ، ٹوتھ پیسٹ استعمال ہی نہیں کرتے، تو اچھی طرح سے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھتے وقت بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ مسواک سے اچھی طرح سے منہ صاف کر لیا جائے، تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دانے ہاتھ میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے، پہلے دانی پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں۔ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری۔ ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 5 ہجری، اس میں غزوہ دومت الجندل ربیع الاول میں ہوا، یہ مقام دمشق سے 5 منزل ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں مدینے پر چڑھنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے، وہ یہ خبر سن کر متفرق ہو گئے، آپ چند روز وہاں مقیم رہ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی سال شعبان میں غزوہ مریسیع ہوا، اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی مستلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور وہ لوگ سامنے نہیں ہوئے، ان کے اموال اور ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ میں ثابت بن قیس کے حصے میں لگیں، انہوں نے مکاتب بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا، اور اسی غزوے میں قصہ عفق یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہمت لگانے کا دردناک واقعہ ہوا، اور اسی سال شوال میں غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے واقع ہوا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كلنا واجعلنا لك. اللهم كلنا واجعلنا لك. اللهم كلنا واجعلنا لك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وفي أهلنا ومالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے حج کے سفر میں کچھ دشواری پیش آئی ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے اس دشواری کو آسانی میں تبدیل فرما دے. اللہ جلد از جلد ہمارے حضرت کی ہر تشویش کو، ہر غم کو، پریشانی کو دور فرما دے. اللہ حج کا سفر انتہائی آسان اور مقبول فرما دے. اور جو بھائی بہن جس حال میں پریشان حالی ہو، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما. اے اللہ روزیوں میں ہماری خوب خوب برکت اور وسعت اور کشادگی عطا فرما. اللہ خوب مسلحت مسلمان کو خوب کشادگی عطا فرما، خوب برکت والی روزی عطا فرما، آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتہ نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا، اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جز فرما کر صدیقیت کی ولایت، صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہمارے ملک اسلامی پر فرما، تمام اسلامی ممالک کو متحد اور متفق کر دے، متفق کر دے، اور اے اللہ ایکا کر دے. اے اللہ آپس میں خوب اتحاد نصیب فرما دے. اور اے اللہ ملک میں، اے اللہ جو سودی نظام ہے جہاں جہاں بھی، اللہ اس کا خاتمہ فرما دے. اللہ سود کی لعنت کا خاتمہ فرما دے. اللہ سودی لعنت کا خاتمہ فرما دے. رشوتوں کا خاتمہ فرما دے. ظلم و زبردستی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ امن و امان عطا فرما دے. برکتوں رحمتوں کا نزول فرما دے. فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل والی حیات نصیب فرما. اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اللہ اپنے وفاداروں والی پاکیزہ حیات نصیب فرما. اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرم و حیا عطا فرما. یا اللہ شرم و حیا عطا فرما. ہر گناہ سے نفرت عطا فرما. نافرمانی سے، معصیت سے کلی طور پر نجات عطا فرما. نفرت عطا فرما. اللہ نفرت عطا فرما. نیکیوں کا ذوق و شوق، عبادات کا ذوق و شوق، نوافل کا، نمازوں کا، تلاوت کا، اللہ اپنا نام لینے کا، اے اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرما. اللہ اپنے نام کی لذت بھی عطا فرما. یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.